الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثمت فإنه ينبت الشعر ويجل البصر رواه أبو داود والترمذي ورواه ابن ماجه إلى موتاكم باب چل رہا ہے میت کو غسل دینا اور کفن دینے کا کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے مرد یا عورت اس کو غسل کیسے دیا جائے اور غسل کے بعد اس کو کفن کیسے دیا جائے اس کا ایک درس جو ہے وہ گزر چکا ہے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ میت کو غسل کیسے دینا اور کفن کا بھی طریقہ بتایا تھا ہم نے اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو میت کا غسل ہوتا ہے یہ نجاست والا غسل نہیں ہے میت کی موت غسل کو توڑتی ہے مومن کی موت جو ہے یہ غسل کو توڑتی ہے جیسے مومن کی موت وضو کو توڑتی ہے مومن سو جائے اس کا وضو ہو تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مومن فوت ہو جائے تو اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہم لوگ اگر سو جائیں ٹیک لگا کر تو وضو نیا کرنا پڑتا ہے، اس طرح مومن فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا پڑتا ہے. نبی کی جو ہے نیند وہ وضو کو نہیں توڑتی، نبی کی نیند وضو کو نہیں توڑتی، اور شہید کی موت غسل کو نہیں توڑتی. اس لیے آپ شہید جو ہے اس کو غسل نہیں دیتے، اور نبی اس کی نیند وضو نہیں توڑتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مومن ایکچولی مومن کی نیند جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹنے کی اور وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان سو جائے اس کے سارے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور اعضاء ڈھیلے ہونے سے اس کے ہوا خارج ہوتی ہے، اور ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب کسی کی ہوا خارج ہو یا نہ ہو، چونکہ نیند جو ہے اعضاء کے ڈھیلے ہونے کا سبب ہے، اس لیے کسی کی ہوا خارج ہو یا نہ ہو نیند آنے سے ہی یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا. تو نیند اصل میں وضو کے توڑنے والی نہیں ہے، ہوا کا نکلنا یہ وضو کو توڑتا ہے، لیکن چونکہ نیند سبب ہے اعضاء کے ڈھیلے ہونے کا، ہوا کے نکلنے کا، اس لیے حکم لگا دیا کہ جو سوئے گا ایسے ٹیک لگا کر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. نبی کی نیند کیوں نہیں وضو توڑتی؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. تو جب نبی کی آنکھیں سو جائیں اور دل جاگے، تو دل جب پوری دنیا کا مشاہدہ فرما رہا ہے تو اپنے جسم کا مشاہدہ نہیں کرے گا. ہماری نیند سے ہمارا جسم غافل ہو جاتا ہے، جس سے اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، وضو ٹوٹتا ہے. جب نبی کا دل جاگتا ہے تو نبی کی آنکھیں سو بھی جائیں تو جو وضو کے ٹوٹنے کا سبب ہے وہ نبی میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ دل جاگ رہا ہے، اس لیے نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی. اور شہید کی موت جو ہے وہ غسل نہیں توڑتی. باقی وضو کا، اب جیسے ہم نے غسل کا طریقہ پہلے بتایا تھا، ہم آج اس کو پورے کو نہیں ریپیٹ کرتے، لیکن ایسے ایک دو منٹ میں عرض کر دیتے ہیں کہ مرنے والے کے جو آدمی فوت ہوا ہے اس کو جو ہے اس کے جسم پر اگر کوئی نجاست ظاہری لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو دیا جائے، اس کو استنجا کرا دیا جائے، اور استنجا کرانے کے بعد ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر اور اس کپڑے کو پھینک دیا جائے. جب یہ تسلی ہو جائے کہ اس کے اب جو ہے استنجا اس کا صحیح ہو گیا ہے، نجاست نہیں کہیں لگی ہوئی، اس کے بعد اس کو جیسے مسلمان نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے اس کو وضو کرایا جائے. تین تین بار اس کے اعضاء کو دھویا جائے جیسے وضو میں دھویا جاتا ہے، پھر اس کے دائیں کندھے سے دائیں انگوٹھے تک آدھا حصہ اس کے جسم کا دھویا جائے، پھر اس کا بایاں حصہ دھویا جائے، اور پھر اس کے سر کو دھویا جائے. تو یہ تین بار پانچ بار، سات بار، جتنی بار بھی آپ اس کو غسل دے سکو تاک بار یہ اس کو غسل دینا چاہیے. غسل دینے کے بعد اس کے جو ہے نماز کو جو آزاد نماز کے وقت زمین پر لگتے ہیں اس پر خوشبو لگائی جائے. اور پھر کفن اگر وسعت ہے تو مرد کے لیے تین کپڑے، عورت کے لیے پانچ کپڑے. اور اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو مرد کے لیے دو کپڑے، عورت کے لیے تین کپڑے. اور اگر بالکل ہی حالات ایسے ہیں کہ کفن میسر نہیں، بڑی مشکل ہے، تو مرد کے لیے ایک کپڑا اور عورت کے لیے بھی ایک کپڑا، اس میں لپیٹ کر اس کو نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے. تو تفصیل اگر ہو تو جو پہلا درس تھا اس میں تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے. دوسری فصل، حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سفید کپڑوں میں سے تم اپنے میت کو کفن پہناؤ، اس واسطے فإنها من خیر ثيابكم، تمہارے کپڑوں میں جو بہترین کپڑا ہے وہ سفید ہے. وکفنوا فيها موتاكم، اور اگر یعنی خود پہنو تو سفید کپڑے پہنو، اس لیے کہ یہ اچھا لباس ہے، بہترین لباس ہے، اور اپنے مردوں کو اسی سفید کپڑے میں ہی کفن دیا کرو. اور تمہارے جو سرمے ہیں ان میں سے بہترین سرما اسمد ہے جو پتھر سے بنتا ہے، اس لیے کہ یہ سرما لگانے سے جو آنکھوں کے بال ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سفید لباس ہے یہ بہترین لباس ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو لباس پہنا کرتے تھے وہ آپ کا لباس سفید ہوا کرتا تھا. تو میں بہترین لباس تمہارا کون سا ہے؟ سفید لباس. تو آپ دیکھتے ہیں مشائخ کو، بزرگوں کو، جو بھی اکثر اور خصوصاً جمعہ اور عیدین پر اور ایسے مواقع پر وہ سفید لباس پہنتے ہیں کہ سفید لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لباس فرمایا. اور میت کے لیے بھی فرمایا کہ اس کے بھی کفن دینے کے لیے بہترین لباس جو ہے وہ سفید لباس ہے. اگرچہ مرد کو یا عورت کو کسی اور رنگ کے کفن میں بھی کفنایا جا سکتا ہے، لیکن بہترین لباس جو مرد اور عورت کے لیے کفن کا ہے وہ سوتی سفید درمیانہ کفن جو ہے یہ مسنون ہے، اور ایسے ہی کفن میں کفن دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو یا کوئی شخص اگر کسی رنگدار کپڑے میں مرد کو کفن دے دے یا عورت کو ریشمی کپڑے میں یا کسی چمک والے سرخ یا کسی اس طرح کے کپڑے میں کفن دے دے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہترین فرمایا کہ بہترین سفید لباس. آگے سرمے کا ذکر فرمایا، تو یہ سرمے کا مطلب یہ نہیں کہ میت کو بھی تم سرما لگاؤ، یہ ویسے آپ نے فرمایا کہ چونکہ سفید لباس کا ذکر فرمایا تو فرمایا سفید لباس اچھا ہے، اور ساتھ ہی سرمے کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ بہترین سرما کیا ہے؟ جو اسمد ہے، جو پتھر سے بنتا ہے، یہ خصوصی پتھر ہے، اس سے جو سرما تھا فرمایا یہ سرما جو ہے نبی کریم علیہ السلام اس سے ہر رات کو تین سلائی آپ دائیں آنکھ میں اور تین بائیں میں ڈالا کرتے تھے سرما اور پھر آرام فرماتے تھے. تو فرمایا کہ یہ سرما جو پتھر سے بنتا ہے اسمد, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پل کے آنکھوں کی جو ہیں یہ اس سرما لگانے سے بڑی ہوتی ہیں اور آنکھ کی روشنی اور زیادہ ہوتی ہے, نظر تیز ہوتی ہے اس سے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں حکیم اور ڈاکٹر بیان کرتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے دی ہوئے علم سے آپ نے ان چیزوں کو بھی بیان فرمائے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغالوا فی الکفن فإنه یسلب سلبا سریعا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں غلو نہ کرو, اس واسطے کہ یہ پرانا ہو جائے گا, پرانا بہت جلدی. یعنی کفن جب دو کسی کو تو اس میں یہ نہ دیکھو کہ جو مارکیٹ میں سب سے ہائی کپڑا ہے بہت بہت مہنگا وہ لا کر تم میت کو کفن دو اس سے, اس لیے کہ فرمایا اس کا کیا فائدہ, اس لیے کہ جب آپ قبر میں دفن کرو گے تو یہ کفن کچھ دنوں کے بعد یہ گل جائے گا, ختم ہو جائے گا, میلا ہو جائے گا, اور جب جو چیز جلدی میلی ہو جائے اور ختم ہو جائے اس کے لیے دو منٹوں کے لیے کیا ضرورت ہے کہ تم اتنے پیسے خرچ کرو. فرمایا درمیانی قیمت کا کفن جو ہے وہ تم دو اور درمیانی کفن کا کپڑا پہناؤ. وہ جب یہ ملنے جایا کرتا تھا دوست و احباب کو اور عام زندگی میں جو لباس پہنا کرتا تھا اسی طرح کا لباس, جو اسی قیمت کا لباس تم اس کو کفن میں دو, بہت مہنگا کفن جو ہے آپ اس کو نہ پہنا. وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ لما حضرہ الموت دعا بثیاب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہ. رواہ ابو داؤد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب ان کو حضرت ابو سعید خدری کو جب موت حاضر ہوئی, یعنی جب آپ کا وقت قریب آیا, یہ صحابی ہیں حضرت ابو داؤد ابی سعید, انہوں نے کفن کے لیے نئے کپڑے منگوائے برانڈ نیو دکان سے, فرمایا میرا کفن لے کے آؤ. تو نیا کفن آیا, فلبسها, آپ نے اس کو تیار کرایا, آپ نے جسم پر لپیٹا, زندگی میں منگایا اور لپیٹا. پھر فرمایا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے کہ میت اٹھایا جائے گا اپنے اس کپڑے میں جس میں اس کو موت واقع ہوئی ہے. تو اس حدیث پاک سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنا کفن تیار کر کے رکھ لیتا ہے تو وہ جائز ہے. جیسے لوگ اپنی زندگی میں کفن لے آتے ہیں مکہ معظمہ سے, مدینہ منورہ سے, یا یمن سے منگا لیتے ہیں, جو سفید یمنی حلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کفن دیا گیا تھا, یا کوئی متبرک کسی بزرگ کا دیا ہوا لباس جو ہے یا کپڑا اس کو کفن کے لیے رکھ دیتے ہیں, تو موت سے پہلے کفن کو تیار کر لینا اور اس کو رکھنا یا خرید لینا یہ کوئی عیب اور بری بات نہیں ہے. یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. اور پھر اگلا فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میت قیامت کے دن اسی لباس میں اٹھایا جائے گا جس میں اس کو موت ہوگی. اس پر علماء نے باس کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو سعید کو اس معاملے میں غلطی لگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو, بلکہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے, صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن قبروں سے جب میت اٹھے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ پیدا ہوا ہے. تو پیدا ہوتے ہوئے نہ اس کا لباس ہوتا ہے جسم پر اور نہ وہ خطرہ کیا ہوتا ہے. تو ہر آدمی جو بھی قبر سے اٹھے گا اس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن, اور لباس بھی جسم پر نہیں ہوگا. تو اس حدیث پاک میں جو ہے صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی اس لباس میں اٹھے گا جس میں موت ہوگا, یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ صحیح کیا ہے کہ وہ اعمال جن اعمال میں کرتے ہوئے وہ فوت ہوگا قیامت کے دن انہی اعمال کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا, یہ صحیح بات ہے. لباس کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی حضرت حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کو قرآن کی آیت سمجھنے میں غلطی لگی, ایسے ہی حضرت ابو سعید کو اس حدیث کے سمجھنے میں غلطی لگی. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ روزے کے وقت جو ہے روزے کا وقت جو ہے وہ سیری کا وقت جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے, یعنی ان کا امتیاز ہو جائے کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے, اتنی روشنی ہو جائے تو روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, یعنی پو پھٹ جائے. سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی کی لکیر ہے صبح صادق, اور کالے دھاگے سے مراد ہے رات کی سیاہی. افق پر ہورائزن پر جب اس طرح لکیر سفید روشنی کی چوڑائی میں پھیل جائے, اور پہلے وہ سیاہ تھی کیونکہ رات تھی, اب دن کی نشانی ظاہر ہو جائے, تو یہ سفید دھاگا جب کالے سے جدا ہو جائے ممتاز ہو جائے وہ روزے کے ختم ہونے کا وقت ہے. تو حضرت عدی بن حاتم کو جب یہ وضاحت ابھی نہیں ملی تھی, وہ گھر گئے, انہوں نے ایک سفید دھاگا لیا ایک گالا لیا, اس کو تکیے کے نیچے رکھا اور سو گئے. اب دیر تک کھاتے رہے تو صبح آئے تو آپ کہا کہ حضور میں نے تو سفید دھاگا سیاہ سے ممتاز نہیں, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے اس بات کی, میں تو دیر تک کھاتا رہا. تو آپ نے فرمایا عدی تیرا تکیہ جڑا جو ہے وہ مشرق اور مغرب تک کتنا بڑا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کا ڈورا ہے جو روشنی کا ہے, اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے. تو جیسے ان صحابی کو قرآن کی آیت سمجھنے میں شک پڑا اور نہ سمجھ سکے, اسی طرح ابو سعید خدری بھی حضور کے اس قول کو نہیں سمجھ سکے. یہاں سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ جو عرب میں پیدا ہوئے عربی زبان جاننے والے ماں باپ عرب اصل عرب, ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا حدیث بیان کی گئی, وہ اپنے زبان کے الفاظ کو نہیں سمجھ سکے. تو آج ہم جو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں معلوم جیسے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور جب سنتے ہیں تو سنتے بھی ایسے ہیں جیسے اب ہم سن رہے ہیں کہ آدھے سوئے ہیں آدھے جاگتے ہیں, تو کیسے سمجھ آئے گی ہمیں. عن عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الکفن الحلۃ وخیر الادحیۃ الکبش الاقرن رواہ ابو داؤد رواہ ترمذی و ماجہ عن ابی امامہ. عبادہ بن صامت صحابی رسول سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کفن حلہ ہے. یہ حلہ جو ہے یہ یمن کے ایک کپڑے کا نام ہے اور یہ مشہور تھا، جب حلہ بولتے تو یہی کفن جو ہے یہی کپڑا مراد ہوتا، جو یمنی کپڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پسند تھا چادر جس میں آپ کو کفن دیا گیا. فرمایا بہترین کفن جو ہے وہ یمنی حلہ ہے، اور بہترین قربانی وہ چھترا یا دمبا اکرن جس کے سینگ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں چیزوں کو فرما دیا کہ اگر کوئی قربانی کرے تو قربانی ہر جانور کی، اونٹ کی، گائے کی، بھیڑ کی، بکری کی، چھترے کی، دمبے کی، یہ جائز ہے. لیکن اگر تم بہترین جو قربانی کرنا چاہو تو وہ چھترا، وہ دمبا جو سینگوں والا ہے اس کی قربانی کرو، تو یہ سب سے اچھا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا. اور اگر کفن دینا چاہو تو یمنی خلہ جو ہے اگر وہ آپ ملے تو آپ اس میں کفن دو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ چیز ہے، یمنی خلہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم رواه ابو داؤد ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احد میں جتنے لوگ مقتول ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان سے ان کے جو لوہے کے اور چمڑے کے چیزیں ہیں وہ جسم سے اتار دی جائے. مثلاً تلوار سے بچنے کے لیے جو لوہے کا خود سر پر پہنتے تھے، یا تلوار کے وار بچنے کے لیے جو زرہ جو پہنتے تھے، جو ہے جیکٹ، اس کو وہ جو شہید ہوئے تھے فرمایا ان کے جسموں سے وہ لوہے کے خود اور جو جیکٹیں لوہے کی ہیں بچاؤ کے لیے جو انہوں نے پہنی ہوئی ہیں ان کی وہ اتار دی جائیں، اور چمڑے کی چیزیں اتار دی جائیں. مثلا چمڑے کے لیے جو ہتھیار، تلوار ڈالنے کے لیے یا چھرے وغیرہ یا اس طرح کے جو ہتھیار ڈالنے کے لیے چمڑے کی چیزیں تھیں، فرمایا وہ اتار دی جائے اور ان کو دفن کر دیا جائے ان کے خون کے ساتھ اور ان کے کپڑوں کے ساتھ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ عرض کیا کہ شہید کی موت غسل نہیں توڑتی، تو اس نے فرمایا کہ شہید کو غسل کر دو، شہید کو دفن کر دو ان کے خون کے ساتھ اور ان کے لباس کے ساتھ، فوجی لباس جو ہے اسی میں دفن کرو، اور جو خون جہاں کہیں بھی لگا ہوا ہے، چہرے پر، ہاتھ پر، منہ پر، کہیں بھی ہے، اس کو نہ دو، ان کو اسی طرح دفن کر دو. لیکن جو زوائد چیزیں ہیں، جو ہتھیار باندھنے کے لیے، تلوار اور نیزے سے بچنے کے لیے، دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے جو چیزیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں لوہے کی یا چمڑے کی یا ریشم کی جو بھی ہیں، ان کو اتار دیا جائے. الفصل الثالث. عن سعد ابن ابراہیم عن ابیہ ان عبد الرحمن ابن عوف اتی بطعام وکان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بوسط لنا من الدنيا ما بوسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا ولقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري. یہ حدیث پاک حضرت سعد بن ابراہیم اپنے باپ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان دس صحابہ میں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہ اوتیا بے طعامن وکانا صائمن، حضرت عبد الرحمن نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، جب اس کے افطار کا وقت ہوا مغرب کا تو کھانا لایا گیا ان کی افطاری کے لیے، ان کی افطاری لائی گئی اور ظاہر ہے کہ افطاری اچھی ہوگی. عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جو بعد میں بڑے امیر ہو گئے تھے، مال غنیمت کے مال اتنے آئے، آپ کی بڑی پراپرٹی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، زمینیں تھیں، باغات تھے، مکان تھے، فیملی بھی بڑی تھی. یہاں تک کہ جب وصال ان کا ہوا تو ان کی جائیداد ان کے چار بیویوں میں تقسیم ہوئی، چار بیویاں تھیں ان کی، بچے تھے، اور وہ بڑی بھاری تعداد کے ساتھ ان چاروں میں تقسیم کی گئی. اتنے امیر ہو گئے تھے، مکانات اور جائیداد بڑی تھی. انہیں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن فرمایا، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سے، فرمایا کہ بڑی دیر انتظار کرتا رہا قیامت کے میدان میں تو عبد الرحمن آپ نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. عرض کی حضور میں وہ حساب کتاب میں ذرا مصروف ہو گیا تھا تو بڑی دیر کے بعد حساب کلیئر ہوا. صحابی رسول ہے. تو فرماتے ہیں ان کا نفلی روزہ تھا، اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی دیکھو صحابہ نفلی روزے رکھتے تھے. نفلی روزہ رکھا، کھانا لایا گیا تو ظاہر کہ جب اتنا مالدار آدمی ہوگا تو کھانے کے لیے ایک کھجور تھوڑی ہوگی، مختلف کھانے آئے ہوں گے. ہاں جی، گوشت ہوگا، فروٹ ہوگا، دودھ ہوگا، پانی ہوگا، شربت ہوں گے، دیگر جو لوازمات ہیں وہ سارے ہوں گے. جب کھانا سامنے آیا تو فرمانے لگے قتل مصعب بن عمیر وہو خیر منی. مصعب بن عمیر میدان احد میں شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ مجھ سے بہتر تھے. ان کو جب کفن دیا گیا تو ایک چادر میں کفن دیا گیا مصعب بن عمیر کو، اگر ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو ان کو جو ہے نا گھاس ڈال کر سر ڈھانپ دیا گیا تو پیر پر گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے بہتر تھا وہ فوت ہوا تو کفن کے لیے کپڑا نہیں، اور میرے کھانے کا یہ حال دیکھو کہ میں زندگی میں مجھے اتنا کھانا مل رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا وہ خیر و منی، یہ آجزی ہے صحابی کی کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر عشرہ مبشرہ میں نہیں آتے، نہ خلفائے راشدین میں آتے ہیں. تو خلفائے راشدین بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہے. تو عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے آدمی ہو کر وہ ایک دوسرے صحابی کو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے. اور یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جو ایک کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے، جن کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں قبل اسلام، جن کا لباس 200 درہم و دینار میں ان کے والد ان کو لباس تیار کر دیتے تھے، ایک لباس کرتا یا جبہ جو تھا اس دور میں، بڑے امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، خوش پوش تھے، نئے نئے لباس پہننے والے، بڑے خوبصورت. لیکن جب اسلام میں آئے تو اپنے لباس پر کتنے پیبند لگائے، سر منڈا دیا، کتنے پیبند لگائے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رو پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرمایا یہ مصعب بن عمیر ہے جس کو میں نے اسلام سے قبل بھی دیکھا ہے، جس کو میں نے اسلام سے قبل بھی دیکھا ہے اور میں اب بھی دیکھ رہا ہوں. تو ان کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام ہے اس آدمی کا. اور رب تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں اپنے سے پہلے قبل ان کو مبلغ بنا کر آپ نے مدینہ منورہ میں بھیجا کہ جا کر وہاں اسلام پھیلاؤ. اور آپ کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ آدمی میرے حوالے کر دو، میں دیکھتا ہوں کیسے مسلمان نہیں ہوتا. ہماری طرح خشک نہیں ہوں گے نا. صحابی نے دعویٰ تھا کہ آپ ایک دفعہ آدمی میرے حوالے کر دو، میں دیکھتا ہوں کیسے مسلمان نہیں ہوتا. اور بڑے بڑے سردار جو انصار کے تھے، اوس اور خزرج کے، لڑنے کے لیے آئے کہ یہ شخص ہمارے آدمی کو مسلمان کرتا ہے، جا کر بات کرتے اس سے، کہتے آ جاؤ. کہا کہ تم ہمارے لوگوں کو مسلمان کرتا ہے، ذرا ادھر آنا بات سن. آ گیا. کیوں؟ انہوں نے کہا میری بات تو سنو. سنا بات. بات سننے میں کیا حرج ہے؟ بات سنائے. کہتے ہیں کلمہ پڑھاؤ. مبلغ ہو تو ایسا ہو نہیں، ایسا آدمی جو تبلیغ کرنے والا ہو تو پھر کیوں نہ اسلام پھیلے. کوالٹیز تھی آپ میں. ظاہر ہے جو آدمی اتنا امیر خاندان کا پلا ہوا ہو، اتنے امیر گھرانے سے نکلا ہو، اسلام کو اپنی مرضی سے چنا ہو، اپنی مرضی سے امارت کو چھوڑ کر سادگی اختیار کی ہو، اپنی مرضی سے حضور کے حکم کے مطابق وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں تبلیغ کے لیے گئے ہوں، اور اسلام کا درد ہو، محبت ہو، تو پھر اللہ بھی اس میں برکت ڈال دیتا. لیکن جب موت آئی تو حضرت عبد الرحمن جیسے شخصیات جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہوا خیر منی، یہ مجھ سے بہتر تھا. حالانکہ بہتر نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھ سے بہتر تھے. آخر کچھ کوالٹیز تھی نا. ہماری طرح تو نہیں نا کہ ہم جھک رہے ہیں، حضرت آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے جگر ہیں، آپ ہمارے دل ہیں، لیکن اندر سے کتنی گالیاں دے رہے ہیں اس کو. صحابہ کے جو دل میں تھا وہی باہر تھا. فرمایا ہوا خیر منی، وہ مجھ سے بہتر تھے. اور کہا کہ لباس، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. اور یہ آپ نے اس افطاری کو دیکھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا امیر حمزہ وہ قتل ہوئے احد میں, وہ ہوا خیر منی, پھر سے کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے. حالانکہ جیسے ہم نے ابھی عرض کیا بے شک قدرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں, اسد اللہ ہیں, سید الشہداء ہیں, بڑا مقام ہے آپ کا, لیکن اشرا مبشرہ کا مقام افضل ہے دوسرے صحابہ سے. لیکن عبد الرحمن بن عوف کی عظمت دیکھو کہ حضور کے چچا کے ہونے کی وجہ سے, اسلام کا شیر ہونے کی وجہ سے, سید الشہداء ہونے کی وجہ سے, صحابی رسول ہونے کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کہ ہوا خیر منی, وہ مجھ سے افضل تھے, بہتر تھے. ان کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کا جب سر ڈھانپا جاتا ایک چادر میری, سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے, پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے, شہید ہوئے, ان کی حالت یہ تھی کہ کفن کے لیے کپڑا نہ ملا. ان کے بعد جب اسلام میں فراوانی آئی, ہمارے حالات اچھے ہوئے, دولت ملنی شروع ہوئی, وَسُمَّ بُوسِتَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُوسِتَ, پھر ہمارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے, جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ کیسے بچھ گئے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب بحرین کا اور جو ہے یہ پرشین, ایران عراق کے خزانے آئے تو فرمایا جگہ نہیں رکھنے کی, اس کو مسجد نبوی کے سیر میں بچھا دو, اتنے خزانے آ گئے. تو عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں ہمارے پاس, پھر ہمارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے زمینوں پر, اور عام وہ خزانے ہم دیکھ رہے ہیں. یا یہ فرمایا اعطینا من الدنیا ما اعطینا, پھر دنیا سے ہمیں جو کچھ رب نے عطا فرمایا وہ ایسا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو کتنا ہمیں اللہ نے عطا فرمایا. یعنی ان کے پاس عبد الرحمان بن عوف کے پاس بھی کتنا مال تھا. پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا, کہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں ہمیں دنیا میں ہی اتنی دولت دے دی گئی ہو. پھر کہنا کہ ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو ہمارے پہلے بزرگ تھے وہ ساری نیکیاں وہ لے گئے, جن کو آسائشیں نہ ملی, جن کو آرام نہ ملے, جن کو دنیا کی نعمتیں نہ ملیں, اللہ نے ان کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں دنیا کی نعمتیں ہماری ان نیکیوں کا سبب بن کر ملی ہوں, اور قیامت کے دن کہا جائے گا ہم نے آپ کو دنیا میں دے دیا, اب تم کیا مانگتے ہو, تمہیں مل گیا جو ملنا تھا. کہا کہ اجلت لنا, کہیں جلدی سے ہمیں یہ سب کچھ دے گیا اور ہمیں فارغ کر دیا گیا ہو. یہ کہہ کر ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام, یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا, اور وہ طعام جو افطاری کے لیے لایا گیا تھا وہ نہیں کھا سکے, وہ اٹھا لیا گیا. اتنا روئے کہ روزہ تو ظاہر افطار کیا ہوگا لیکن کھانا نہیں کھا سکے. وہ یاد ہی آ گیا کہ ہمارے ساتھی کیسے چلے گئے اور ان پر اللہ کے کتنے انعام ہوئے, اور یہ دنیا جو ہمیں ملی اس پر افسوس کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیکیوں کا سبب یہ بن گئے ہوں, تو پھر روکتے رہے اور کھانا نہ کھا سکے. وہ اس لیے روئے کہ میرے پاس مال زیادہ ہمارے پاس کیوں آ گیا, اس افسوس میں روئے. ہم اس افسوس میں روتے ہیں کہ یہ جو کانٹریکٹ ہمارا تھا یہ ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل گیا. ہم اس لیے روتے ہیں کہ یہ جو دولت دنیا کی آنے والی تھی یہ ہمارا فلاں کو کیوں لے گیا, یہ ہمیں کیوں نہیں ملا. تباہی ہو گئی, بیڑا غرق ہو گیا, ہمارے زندہ رہنے کے قابل نہ رہے, مر تھان گئے. یہ کانٹریکٹ نکل گیا, وہ دولت نکل گئی, وہ سٹور نکل گیا, وہ زمین نکل گئی, وہ مکان نکل گیا, وہ بلڈنگ نکل گئی, وہ آفس نکل گیا, وہ جاب نکل گئی. ہاں جی, اور وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال کیوں آ گیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ رب تعالیٰ کہہ کے تم نے جو چاہتے تھے ہم نے تمہیں دے دیا, اب کیا لینے آئے ہو. اللہ عظیم سوچ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی بعدما ادخل حفرته فامر به فاخرج فوضعه على ركبتيه فنفس فيه من ريقه والبسه قميصه قال وكان كساء عباسا قميصا متفق عليه. اس باب الکفن کی آخری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس تشریف لائے. کب؟ اس کے قبر میں داخل کیے جانے کے بعد, یعنی اس کو دفن کر دیا جا چکا تھا, قبر میں رکھا جا چکا تھا. آپ نے حفرہ تھا اس غار میں, اس سوراخ میں, اس گڑے میں. حدیث نے قبر ذکر نہیں کیا, حدیث نے حفرہ ذکر کیا, گڑا ٹوڑا, یعنی اس کو قبر نہیں کہا. اس لیے کہ کافر کی قبر قبر نہیں ہوتی, وہ گڑا ہوتا ہے, ان میں داخل کیا جا چکا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا نکالو اس کو. فاخرج, تو قبر سے پھر کھینچا گیا اس کو دفن کرنے کے بعد, مطلب ڈالنے کے بعد, مٹی نہیں ڈالی تھی, رکھا جا چکا تھا تو نکالا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو رکھا اپنے گھٹنوں پر, اس کی میت کو, عبداللہ بن ابی کی میت کو اپنے گھٹنوں پر رکھا. فنفس فیہ من ریقہ, آپ نے اس کے کفن میں اپنا تھوک مبارک ڈالا. تھوکا برکت کے لیے نا, تھوک مبارک جو ہے اس کے کفن میں ڈالی آپ. والبسہ قمیصہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قمیص مبارک جو ہے اس عبداللہ بن ابی کو پہنایا اس کو. قال, اور یہ کیوں کیا؟ وکانا کسا عباسن کمیسن, جب بدر میں حضرت عباس قیدی ہو کر آئے تھے تو اس عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیص اتار کر حضرت عباس کو دیا تھا, تو حضور علیہ السلام نے اس کے بدلے میں آج اس کو قمیص پہنایا. اب یہاں جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کا ذکر آپ لوگوں نے سنا کہ یہ رئیس المنافقین تھا. مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہ بادشاہی کے خواب دیکھ رہا تھا. اوس اور خزرج دونوں قبیلے اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے, تاج اس کا تیار ہو چکا تھا, پلاننگ تھی کہ اس کی تاج پوشی کی جائے اور یہ مدینہ منورہ کا کنگ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اوس اور خزرج کی لڑائی جو 120 سال پرانی تھی وہ ختم ہو گئی. آپ نے ان صحابہ کو اپنا بھائی بھائی بنا دیا. وہ جب رات کو سوئے تو دشمن تھے, صبح اٹھے تو اپنے آپ بھائی کہنے, ایک دوسرے کو بھائی کہہ رہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ, تم جہنم کے کنارے پر تھے. قرآن کہتا ان کے لیے, فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانًا, صبح ہوئے تو تم اللہ نے تمہیں نعمت دی, تم بھائی بھائی بن گئے. 120 سال پرانی دشمنی ان کی ختم فرما دی رب تعالیٰ نے. اب جب وہ مسلمان ہو گئے, حضور کے غلام بن گئے, اب یہی قبیلے تھے جو اس کو سردار بنانے والے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو اب عبداللہ بن ابی کو کیوں بادشاہ بناتے، اب تو حضور سرکار دو عالم نے اسلامی ان کے سب کچھ تھے. اس دکھ میں اور اس افسوس میں وہ مسلمان نہ ہو سکا، لیکن اس کو کافر رہنے سے بھی اس کا فائدہ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کا دشمن رہا، اس لیے اس کو منافق کہا. کیا اگر کافر رہتا ہے تو مارا جائے گا، اور مسلمان ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کو دکھ ہے دل سے کہ جو میرا مجھے ملنا تھا وہ تو یہ لے گئے، اب مسلمان نہیں ہو سکتا. ہر مقام پر اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، بڑے دکھ دیے، یہاں تک کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی. کتنا بڑا عفق ہے، خدا نے فرمایا کہ یہ عفق ہے، بہتان، اتنا بڑا بہتان، اس سے بڑھ کر اور کیا دشمنی ہو سکتی ہے آپ سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب وہ جھوٹا ثابت ہوا تو اس کو کوڑے لگائے، کوڑے لگے اس کو، اور کوڑے لگنے کے باوجود وہ مسلمان نہ ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اس سے درگزر فرمایا. تو وہ تو شرعی سزا تھی جو دی آپ نے، اس کو معاف فرما دیا اس کی غلطیوں پر. ہر احد میں یہ 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا، اور ایک اور مقام پر غزوے سے واپس آتے ہوئے اس نے کہا کہ تم اگر ان کو بچے ہوئے ٹکڑے نہ پھینکتے، مہاجرین کو جو مکہ سے آئے ہیں، جیسے اپنی قوم کو کہا، اگر تم ان کو بچے ہوئے ٹکڑے ان کو نہ پھینکتے اور یہ کھا کر تمہارے اوپر سوار نہ ہوتے، ان کو بھوکے مرنے دیتے تم، تو کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں مدینے پہنچ لوں ایک دفعہ، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم میں سے جو عزت والا ہے نا وہ ان ذلیلوں کو نکال دے گا، مہاجرین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن فرما رہا ہے سورہ منافقین میں، منافقون میں، کہ اس نے کہا کہ ہم عزت والے ہیں اور یہ جو باہر سے آئے ہیں نا ہجرت کر کے، ان ذلیلوں کو الیاس باللہ ہم نکال دیں گے جا کر. یہ صحابی نے سن لیا، انہوں نے حضور کو شکایت لگا دی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا، جب حضور نے اس کو بلایا تو یہ انکار کر گیا، قسم کھا گیا، کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور، میں تو جب حضور کے سامنے نے قسم کھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑے بڑے صحابہ یا دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی وہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگی ہو. تو وہ صحابی جو تھے ان کو بڑا افسوس لگا کہ میں نے جب سچ کہا تو میری بات کو ٹھکرا دیا گیا، اب میں ان کو فیس کیسے کروں گا، یہ لوگ مجھے میرے پر تو ان کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا سب مسلمانوں کا. تو بڑا دکھ لگا. اب اس کو جو دلی طور پر دکھ لگا، رب تعالی نے اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما کر اپنے محبوب کو بتا دیا کہ یہ لعین جھوٹا ہے، یہ بےمان جھوٹا ہے، آپ کے غلام یہ سچا ہے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس کا سچ ظاہر ہو گیا صحابی کا اور اس کا جھوٹ ظاہر ہوا، اب ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ صحیح حضور کا خادم اور غلام اور عاشق تھا. اس نے مدینہ منورہ میں جو ہی داخل ہونے لگے تو مدینہ کی سرحد پر وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. لوگ داخل ہوتے رہے، جب باپ داخل ہونے لگا کہنا رک جائے، رک جائے، تو نے یہ کہا ہے کہ مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ جو آئے ہیں وہ ذلیل ہے اور میں عزت والا ہوں، اور میں عزت والا ہوں، عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو چونکہ آیت نازل ہو چکی تھی، سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، میں تیری گردن اتار دوں گا، باپ کو کہتا ہے میں تیری گردن اتار دوں گا، تو صحابہ اور حضور کو یہ کہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، تیرا باپ ہے، اس نے جو کچھ کہا اس کو تو چھوڑ دے اور کچھ نہیں کیا. حضور کے کہنے پر انہوں نے باپ کو چھوڑ دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کے وہ کتنے عاشق ہوں گے وہ صحابی جو تھے حضرت عبداللہ. جب یہ مرنے لگا تو وہی بیٹا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, حضور میرے باپ جیسا بھی ہے آپ مہربانی فرمائیے اس کے جنازے میں شامل ہو جی, جنازہ پڑھیے اور اس کو تبرک میں کرتا دیجئے اور اپنا لعاب مبارک دیجئے تاکہ میرے باپ کی بخشش ہو جائے. اب جب عاشق حضور کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غلام کی بات کو رد نہ فرمایا اور آپ اس کے جنازے کے لیے جنازے میں فنر میں شامل ہونے کے لیے آپ چل پڑے. ایک روایت یہ ہے, ایک یہ ہے کہ جب یہ بیمار ہوا عبداللہ بن ابی اس نے حضور کو بلایا, حضور تشریف لائیے. جب آپ تشریف لائے تو کہتا ہے کہ حضور آپ میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری موت ایمان پر واقع ہو اور میری ریکویسٹ ہے کہ جب میں مروں تو اپنا کرتا مجھے عطا فرمائیے. اب جو دنیا میں زندگی میں کیا وہ کیا, لیکن ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں اندر سے کتنا صاف ہوں. دوسرے کو پتا ہو یا نہ ہو اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں, میں کیسے اچھے اچھے کام کرتا ہوں, دنیا مجھے کیا یاد کرتی ہے, میں کیسے کھیل کھیلتا ہوں. ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے, اس کو بھی پتا تھا میں نے کیا کیا. لیکن جس آدمی کے سامنے ساری زندگی قرآن نازل ہو رہا ہو, حضور کے معجزات سامنے ہوں, حضور کی زندگی کا بھی اس کو پتا تھا تو قبر کی مشکل حالت بھی نظر آ رہی تھی, اب وہ چاہتا تھا کہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں. لیکن زندگی میں چونکہ اس کو ایمان نصیب نہیں تھا, یہ بھی ایمان بھی قسمت سے ملتا ہے, یہ بھی نہیں کسی کے زور سے ملتا ہے, چاہنے سے ملتا ہے, یہ بھی قسمت سے ملتا ہے. تو حضور نے فرمایا تو انسان بن جاتا, تمہیں حوس اور لالچ نے تباہ کیا. تو کہتا ہے حضور میں نے آپ کو دعا کے لیے بلایا ہے, تانے کے لیے نہیں بلایا, کیا مجھے تانے دیں, دعا کریں مجھے اپنا کفن پہنا. آپ نے وعدہ فرما دیا, جب وعدہ فرمایا اب وہ مرا تو آپ اس عبداللہ کے بیٹے کی ریکویسٹ پر اور خود عبداللہ بن ابی کی ریکویسٹ پر آپ فیونرل میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر سامنے آ گئے. عمر سامنے آ گئے, کہنے لگے حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں میں جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کو پتہ نہیں وہ کون ہے؟ مجھے پتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے فلاں مقام پہ کیا کہا, فلاں, سارے گنتے گئے, اس نے اتنی دشمنی لی, اتنا یہ کام کیا, اتنے مسلمانوں کی مخالفت کی, حضور یہ وہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. فرمایا مجھے سارا پتا, تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا, مجھے اللہ نے. لوگ کہتے ہیں یہ عمر کو تو پتا تھا, یہ کیسا کہ عمر کو پتا ہو جس کو گالیاں پڑی ہوں, جس کو برا بھلا کہا اس کو نہ پتا. فرمایا مجھے اختیار دیا ہے کہ اس دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی ہے یا نیکی کرنی ہے, اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے یا اس کے ساتھ برائی کا جواب برائی سے دینا ہے. تو حضور نے فرمایا مجھے پتا میں نے کیا کرنا ہے, مجھے اختیار دیا ہے رب نے کہ میں اس کے ساتھ چاہوں تو بھلائی کروں, چاہوں تو برائی کروں, لیکن میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں برائی اس کے ساتھ کیسے کروں, مجھے اختیار ہے. اے عمر رستے سے ہٹ جائیے, مجھے جانے دیجیے. آپ گئے تو پھر آپ یہ حدیث جو آئی, وہ دفن ہو چکا تھا, اپنے گڑے میں ڈالا جا چکا تھا. تو بیٹے کو خوش کرنے کے لیے کہ بیٹے نے باپ کو چھوڑا ہے, بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر باپ پر تلوار اٹھائی ہے, بیٹے نے ریکویسٹ کی ہے, آپ نے فرمایا اس کو قبر سے نکالو. نکال پر آپ نے گھٹنے پر رکھا اور پھر آپ نے تھوک ڈالی جیسے اس نے کہا تھا اور لباس پہنایا, کرتا پہنایا, کیونکہ بیٹے نے بھی کہا تھا, باپ نے بھی کہا تھا. اور تیسری وجہ اور بھی تھی جو اس حدیث میں بیان ہوئی کہ حضرت عباس جب گرفتار ہو کر آئے, حضرت عباس کا قد لمبا تھا اور عبداللہ بن ابی کا قد بھی لمبا تھا اور کسی شخص کا قد اتنا لمبا نہیں تھا, حضرت عباس جب قید ہوئے تو جنگ میں تھے زہرے، کرتا پھٹ گیا، گلے میں کرتا نہیں تھا، بدن پر لباس نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہ لگا کہ میرے چچا جو ہیں وہ اس حالت میں آئے، جو کہ رئیس تھے مکہ کے، قریش کے سردار تھے، حضور کے چچا تھے. آپ کو یہ پسند نہ ہوا کہ یہ بغیر لباس کے، بغیر کرتے کے، بغیر چادر کے یہ قیدی اس حالت میں جائیں. تو اور کسی کا کرتا ان کو پورا نہ آیا، غربت کا دور بھی تھا، تو عبداللہ بن عبی نے اپنا کرتا اتار کر حضرت عباس کو دیا تھا. اب وہ قرض تھا حضور پر. حضور نہیں چاہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ لعین مجھ سے اس وقت مانگے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے اس کا بدلہ دو. آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں فارغ کرو. آپ نے اپنا کرتا اتار کر اس کو پہنایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں کرتا تو دے رہا ہوں، تھوک تو ڈال رہا ہوں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائدہ تب ہوتا ہے جب بندہ کلمہ پڑھے. جب اب اگر کوئی شخص یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، اب یہاں سے لعین کوئی مرے، کافر ہندو کوئی دہریہ مرے، اور وہ پورا قرآن اٹھا کر اسے کفن کے اوپر رکھ دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قرآن کی برکت سے وہ بخشا جائے گا؟ رب کے کچھ اصول ہیں. ایمان آدمی لے آئے، چاہے صرف کلمہ طیبہ پڑھ دے، باقی اس کے عمل چاہے جتنے بھی بے شمار برے ہوں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، لیکن ایماندار ہو، اس کے بعد قرآن رکھ دیں، بزرگ کی دعا کرا لیں، نیک آدمی جنازے میں شامل ہو جائے، کسی کی مغفرت کی دعا کر دی جائے، کوئی نیک آدمی اس کی قبر پر سے گزر جائے، پھر دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرماتا ہے. لیکن ایمان ہونا ضروری ہے. تو حضرت عبداللہ بن عبی کو آپ نے لباس پہنایا، تھوک پھینکی اس کے کفن میں، دفن کیا. تو جب یہ کیا آپ نے، تو جب ان لوگوں نے دیکھا، اوس اور خزر کے لوگوں نے، یار دیکھو اس نے ان کی زوجہ مطہرہ پر تومت لگائی، اس نے ان کو ذلیل اور نعوذ باللہ برے برے الفاظ کہے، اس نے جنگیں کی، اس نے ہر کوشش کی کہ ان کو نقصان پہنچے، اس نے مدینہ منورہ سے نکالنے کی کوشش کی، اور دیکھو یہ شخص کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اسی کا جنازہ پڑھ کر اس کو اپنا کفن پہنا رہا ہے، اس کو اپنا رہا ہے، ان کو اتنی عزت دے رہا ہے، تو یہ شخص کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایک ہزار آدمی اوس اور خزرج کا اس بات کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. ایک ہزار آدمی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. آپ کی نظر تھی کہ میں میرے اس کرنے سے کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ بدلہ قمیص کا اتر جائے گا، بیٹا خوش ہو جائے گا، ایک ہزار آدمی مسلمان ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا. جب آپ جنازہ پڑھ چکے، جب ہو چکے، تو اس وقت یہ عید نازل ہوئی، بلا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تکم علی قبر. اے محبوب، ان لائنوں میں سے، منافقوں میں سے، کافروں میں سے اگر کوئی مر جائے، تو آج تو تم ان کی قبر پر آئے ہو، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. ان کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے، نہ انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، نہ رسول پر ایمان لائے، اور یہ فاسق اور کافر مرے ہیں. ان کی نہ دعا کرنی ہے، نہ جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا. سمجھ آئے نہیں؟ تو یہ آیت جو رب بعد میں نازل کر سکتا ہے، عمر کے کہنے سے پہلے بھی تو نازل کر سکتا تھا، لیکن رب بھی اپنے محبوب کو دیکھتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ میرے کہنے کے مطابق چل رہا ہے. اتنے آدمی مسلمان ہو جائیں، ایک بات ہو جائے، اس کے بعد ہم اپنا قانون بنا دیں گے. تو آپ کن کی قبروں پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا؟ کافر اور منافق کی قبر پر. اور مومنوں کی قبر پر کھڑے ہونے کے لیے رب نے حکم فرمایا، رب نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. سورہ ممتحنہ میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو، جو جو جن پر اللہ کا غضب ہے ان کو دوسرا بناؤ، ان کو دوسرا کیوں؟ قد یائسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر قبروں والوں سے نا امید ہو چکے ہیں. تو قبروں والوں سے نا امید کون ہوتا ہے؟ کافر. قرآن کہتا ہے قبروں والوں سے نا امید کافر ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، خبردار اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. یہ حدیث پاک مسلم میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، اور اس کے علاوہ بیہقی میں، مستدرک میں، اور اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، خبردار اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، اور جو ہے آخرت انسان کو یاد ہوتی ہے، خبردار اس بات کو چھوڑنا نہیں، یہ کرتے رہنا. جس سرکار دو عالم علیہ السلام کے حدیث ہے، اور مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ مقدس دید نے بھی قبروں کی ذات کو ذکر کیا. اس کا جو باب جاب آئے گا نا آگے انشاءاللہ، اس کتاب الجناز کا آخری باب، باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا، تو انشاءاللہ ہم وہاں اس پر باحوالہ ذکر کریں گے کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، ہاں جی، اتفاق سے نہیں گئے، مدینہ منورہ سے، مکہ معظمہ سے اب آباد شریف 250 کلومیٹر دور ہے تقریبا، یعنی آدھا ہے، تو 250 کلومیٹر ایک آدمی کا چل کر جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے؟ آپ ارادے سے، اللہ کے حکم سے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ جاؤ اپنی ماں کی قبر پر. سبحان اللہ. تو 250 میل آپ چل کر جائیں وہاں آپ کی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت خاتون جنت جیسی ہستی وہ امیر حمزہ کے مزار پر چل کر جائیں، وہاں جا کر قبر کی زیارت کریں، روئیں بیٹھ کر اپنے جو ہے حضرت امیر حمزہ کی قبر کی زیارت کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال امیر حمزہ کے مزار پر جائیں، اور حضور کے وصال کے بعد ابو بکر آفیشلی طور پر حکومتی اعزاز کے ساتھ جائیں، عہد میں جا کر حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جائیں، حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت عمر جائیں، وہاں جا کر آپ حاضری دیں، اور حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت عثمان جائیں، یعنی آفیشلی قانونی طور پر حکومتی سطح پر حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دی جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ جائیں، حضرت سعد جائیں، حضرت فاطمہ جائیں، یہ سارے صحابہ جائیں وہاں مزار شریف پر، حضور خود جائیں. البدایہ والنہایہ میں 4 جلد میں یہ باب موجود ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ کتنے صحابہ نے زیارت کی، حضور خود قبر کی زیارت کے لیے جائیں اور حکم دیں کہ جاؤ زیارت قبروں کی زیارت کرو، اور ہم کہیں قبروں پر نہ جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ جب باب آئے گا تو باب زیارت القبور ہم تفصیل کے ساتھ باحوالہ عربی کی عبارت کے ساتھ باب کتابوں کے ابواب کے ساتھ ہم اس وقت بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ قبروں پر جانا کیسے جائز ہے، اور کون کون گیا اور وہاں سے کیا ملا، انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد بار وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ونفوض امورنا الى اللہ واللہ بصیر بالعباد. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك صلی اللہ علیہ حبیبنا شفینا مولانا محمد مالی صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
مسلم کے نہیں جا سکتے.